الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس طرف مائل ہوں تاکہ وہ اسے پسند کر لیں اور جن امور کے یہ مرتکب ہوئے ان امور کے مرتکب ہو جائیں۔ متصل آیہ کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ شیطان صرف جنوں انس کے مزاج پر ان کی خصلتوں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں وہ خود برائی کرتے ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کو مزید برائی کی ترغیب بھی دیتے ہیں، مزید برائی میں دھنسنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے رات صحرا میں کہیں آگ کا آلو جل رہا ہو اور پروانے اس میں ہر طرف سے گر رہے ہوں اور کوئی بڑی شوق محبت اور دیوانہ وار انہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کا سبب مبعوث ہوئے۔ اللہ کریم نے آپ کی وہ شان، آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ اس حیات دنیا کے ساتھ آپ نے عالم بالا جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمایا۔ معراج کی رات وہ کچھ آپ نے جو ہمیں بیان فرمایا، اس کے علاوہ جانے اللہ جل شانہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا۔ جو حصے ہماری ضرورت کے تھے وہ آپ نے ہمیں بھی ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بھی ارشاد ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو ہر قدم جو برائی کا ہے وہ آگ کی طرف بڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تکلیف بھی محسوس کرتے تھے اور اس کے صد باب میں ہر انداز اور ہر محبت اور ہر شفقت کا اظہار بھی فرماتے تھے تاکہ یہ رائے حق کو پا سکیں۔ اب جب بات آتی ہے شیطنت کی یا شیطان صفت ہونے کی، یہ وہ حد ہے جہاں ہدایت سلب ہو۔ ایک حصہ ہے ہدایت کا نصیب ہونا، دوسرا ہدایت کا سلب ہو جانا۔ ہدایت کا نصیب ہونا مزید نیکی ورع تقویٰ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ہدایت کا سلب ہو جانا جہاں آگ سے دوری کا سبب ہوتا ہے وہاں مزید جو غلطی اور گناہ ہے اس میں دھنسنے کا جو انداز ہے وہ بندہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ افطرا پردازی وما یفطرون اختیار کر رہے ہیں، جو افطرا کر رہے ہیں، جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، انہیں اسی میں رہنے دیں۔ ولتصغى، اور اللہ جل شانہ نے یہ مہلت انہیں دے دی ہے، الیہ افئدۃ الذین، اسی میں چونکہ ان کے دل جو ہیں، لوگوں کے دل جو ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ، آخرت۔ اب بنیاد ایمان ہے اور ایمانیات کے حصے جو ہیں ہر ایک حصہ انتہائی ضروری ہے۔ جب بات آخرت کی آتی ہے معزز سامعین کرام تو حصہ جزا و سزا کا بیان ہوتا ہے۔ جزا و سزا کا انسانی مزاج پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ انسانی معاشروں کا جائزہ لیں، جہاں پر قدریں ہیں، جہاں پر جزا و سزا ہے، جہاں پر غلط اور صحیح کی پہچان ہے اور غلط اور صحیح جو ہے اسے بیان کیا جاتا ہے، یعنی انصاف ہوتا ہے، وہاں ہر کوئی حدود و قیود میں رہتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہے آج وہ ممالک جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں اور جن کی مثالیں دیتے ہمارے لوگ تھکتے نہیں اور ان کے مقابل اپنی تنزلی کا اظہار کرتے ہوئے جانے کون سا اس میں تمغہ حاصل کرنا ہے. اگر غور کیا جائے تو جو قوانین, جو اخلاقیات, جو نفاذ بہترین کسی صورت میں بھی ہے, اس کے وہ جزیات آپ ڈھونڈیں وہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ملتے. اگر کوئی میراث کسی کے پاس ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے اس کے پاس ہے تو پھر وہ سامنے لا. یہ دین حق ہے جس نے ہر چیز کو ایسا واضح فرما دیا ہے کہ غلط جو ہے وہ الگ آ گیا اور جو صحیح ہے, جو بہتر ہے, جو مثبت ہے وہ نکھر کر الگ آ گیا. تو یہ جو چکنی چپڑی باتیں اور جھوٹ کا پھیلانا, بدی کا پھیلانا, یہ وہ صفت ہے جو اظہار کر رہی ہے شیطنت کا. اب یہ جو اگلا حصہ ہے افذاذ الذین, یہاں بات آتی ہے دل کی, نہاں خانے کی. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے دار دنیا میں جو ہے کوئی لمحہ بھی ہے جو وہ اسے گزار سکتا ہے, ایسی نہیں بات. ہر شے اللہ کریم کی قدرت کاملہ کے تحت ہے, اختیار یہ ہے کہ کس راہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے. جس راہ پر بھی کوئی جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بے اختیار ہو گیا اور اس کے انداز ایسے ہو گئے کہ اللہ جل شانہ کی جو کائنات میں اس میں تصرف وہ ذاتی رکھے گا نہیں. نظام اللہ کا ہے, ہوگا وہ جو اللہ کریم کو منظور. اب جب وہ اپنا راہ کا انتخاب, اپنی راہ کا انتخاب کرتا ہے تو پھر وہ بنیاد جو اس نے اپنے دل سے اختیار کی, راہ ویسی منتخب ہو. تو معزز حاضرین کرام, معزز ناظرین کرام, دل بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور جو بات میں کر رہا تھا جزا و سزا, جزا و سزا, اگر آپ کسی پاگل سے بات کریں نا وہ اس بات کو نہیں سمجھے. اب عقل مند, لیکن عقل مندی میں جو فیصلے کا انحصار ہے وہ پھر عقل کے پاس نہیں ہے کہ دماغ ہی سارے فیصلے, دماغ سمجھائے گا فیصلہ پھر بھی دل ہی نہیں کرنا. اسی لیے اگر جو پاگل ہے, جو بندہ پاگل ہے جسے احساس ہی نہیں اپنے نقصان کا یا اپنے فائدے کا, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے وہ جھگڑتا ہے اگر اسے روکا جائے. کیوں؟ وہ چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے, اس کا دل چاہتا ہے جو عمل وہ کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ مرغوب ہے, ہمارے نزدیک وہ غلط اور زیادتی ہے, ہم اسے روکتے ہیں. تو جب آپ اس پہلو کو دیکھیں گے کہ یہ جو افدہ جس کا ترجمہ دل ہے اور یہ بنیادی عطا ہے رب کائنات کی جاننے کے لیے, اظہار تشکر تک پہنچنے کے لیے, جہاں سما و بسر بیان فرمایا ہے قرآن کریم نے وہاں افدا کا بھی ارشاد فرمایا. پھر جب بات جزا و سزا کی میں کر رہا ہوں اور اس کی مثال میں نے مغربی معاشرے کی بھی دی ہے, تو آپ غور کیجئے گا کہ قانون کا اطلاق لوگوں کو حدود و قیود میں رکھتا ہے, اور اسی معاشرے میں جہاں کہیں ایسی صورت پیش آئی کہ قانون کا اطلاق کمزور ہوا, وہاں اگر ہر شے قائم رہی ہے تو پھر کو بتائیں بے شمار فساد پھیل. یہی صورت ہم اگر اپنے وطن عزیز میں دیکھیں تو یہاں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اپنی بد تعریف ہی کریں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی خود نشاندہی کریں اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں کہ جہاں روز مرہ کے معمولات میں مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے میں اس کی تصحیح کروں. پھر ایک بحث چلتی ہے کہ صحیح کیا ہے, کس کی مانی جائے. بندے مومن جو ہے اس پر اللہ کا احسان ہے, اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس ارشادات باری تعالیٰ ہیں, اس کے پاس وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمائی ہیں. اب کوئی قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ یہ مفہوم کرتا ہے وہ درست نہیں ہے. ہر شے کا، ہر حصے کا، ہر باریکی کا مفہوم، ترجمہ، حدود و قیود، کوئی حصہ آپ بولیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ وہ اصول ہیں جو دنیا کے ایسے خطے میں جہاں کوئی نظم و نسق نہیں تھا، ایک جنگل کا قانون تھا، ایک طاقت کا قانون تھا، اور انصاف وہ تھا جو طاقتور پسند کرتا تھا. بد نظمی اتنی تھی کہ جو ہمسایہ ریاستیں تھیں وہ اس خطے کو ساتھ ملانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہوگی، انہیں سنبھالنا پڑے گا، یہاں سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو وہاں جو قانون اللہ نے عطا فرمایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، وہ قانون جس کی آج ہم مثال دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے تحت جو ایک بہت خوبصورت معاشرے کی تشکیل تھی، وہ آج بھی مثال ہے. اور وہ ایسا اصول ہے کہ دنیا میں غالب یا مغلوب ہونا، فاتح یا شکست خوردہ ہونا، یہ اقوام عالم کی تاریخ میں آ رہا ہے. آج بھی یہ صورت حال ہے. آج گو کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کو ایسا لپیٹ کر مار رہا ہے کہ ظلم کو ظلم بھی نہ کہا جائے، اسے انصاف کہا جائے. بہر صورت یہ حالات انسانیت کے ساتھ آتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہو کہ مغلوب غالب کی روایات کو اختیار ایسے کر لے جیسے اس کی اپنی ہو. لیکن جہاں دین اسلام پہنچا، وہاں کے لوگوں نے دین اسلام کو ایسے اختیار کیا کہ یہ جیسا حصہ انہی پر نازل ہوا ہے، اور وہ اسے لے کر اس کے امین ہو کر اگلی مخلوق تک پہنچانے کا سبب بنے. کیوں؟ وجہ، سبب کیا ہے؟ چونکہ اسلام ظلم کو روکتا ہے، اور نفسانی خواہشات جو اپنی ذات کی پرستش کراتی ہیں، وہاں سے ظلم کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے جہاں تک اسلام پہنچا، جہاں تک اسلامی افواج گئیں، جہاں تک یہ حق پہنچا، جنہیں مفتوح علاقہ تو کہا جاتا ہے جو الفاظ کی پابندیاں ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں مظلومیت کی مدد کی ہے اسلام نے، ظالم کو روکا ہے اسلام نے، تو ہی تو وہ لوگ دین اسلام میں ایسے داخل ہوئے جیسے پہلے دن سے انہوں نے اختیار کیا، کردار ایسے ہوئے کہ وہ مزید مخلوق کو اس حق سے آشنا کرنے کا سبب بنتے چلے گئے. تو آج جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ہماری میراث تو وہ ہے جس نے مخلوق خدا کو تحفظ دیا، انصاف دیا، رہن سہن کے طریقے اور سلیقے عطا فرمائے، حقوق و فرائض کی خوبصورت تقسیم عطا فرمائی، خواتین و حضرات کے اپنے جو مقام ہیں اور جو رشتے ہیں انہیں بیان فرمایا، معاشرتی جو حصے ہیں، معاشی جو معاملات ہیں، ہر ایک پہلو کو مخاطب فرمایا اور بہترین اور صحیح ترین حل عطا فرمایا. اور ہم جب یہاں اپنی بات کرتے ہیں، اور یہ جو بنیادی حصہ جو قلب کا ہے، جو دل کا ہے، آج اگر ہم غور کریں تو الحمدللہ آج ہمارے وطن عزیز کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں، 7 دہائیاں ہم گزار چکے ہیں، اور ان 7 دہائیوں کے بعد ہم آج کس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ ہم اگر اپنی بام جو گفتگو ہے اسے دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے. جو روز تبصرے ہو رہے ہیں ہم انہیں سنیں، ہم ہی تبصرے کر رہے ہیں نا، یہ ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو تبصرے کر رہے ہیں، ہم ہی جماعتیں ہیں، ہم ہی نظام ہیں، ہم ہی ادارے ہیں، ہم ہی میں سے لوگ. تو جو ہماری بام گفتگو ہے، جو اظہار ہے، پھر معاشرے میں نکل جائے، جو معاشرے میں روش ہے، جو برتاؤ، جو وہار ہے، جو لین دین ہے، جو نظام آئے حیات ہیں، ایک ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، ان 7 دہائیوں میں، ان 73 سالوں میں کتنی تعمیر ہم نے کی ہے، اور کہیں اگر کسی کی کوئی تعمیر ہے تو اس کو کیا ہم نے تخریب کی نظر تو نہیں کر دی؟ یہ اس بحث کی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو برا بھلا کہوں آپ مجھے برا بھلا کہیں، نہیں، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں ہیں، ہماری عزتوں کی قربانیاں ہیں اس کے کھینچنے میں، ہمارے بزرگوں کے خون اور ہڈیاں لگی ہیں اس ملک کی تعمیر میں، آج ہم وہ نسل ہیں جو تیسری نسل ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں، ہم نے تو سنا اور پڑھا بھی نہیں، لیکن اگر وہ تحقیق پڑھیں کہ جو تقسیم ہند کے موقع پر مہاجرین کے ساتھ جو حال ہوا وہ پڑھیں، اور پھر مہاجرین کے آ کر یہاں بسنے میں جو انہیں مشکلات پیش آئیں انہیں پڑھیں، آج اپنے گرد جو نظام ہے اسے دیکھیں، اس نظام کے چلنے اور چلانے کے انداز کو دیکھیں، اس سارے کا نچوڑ دیکھنا ہے تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے ساتھ اپنے دل کی شہادت ڈھونڈ لو کہ میں انصاف کی اگر بات کر رہا ہوں تو کیا میرا دل انصاف چاہتا ہے؟ جو میرے معاملات ہیں، جو میرا لین دین ہے، جو میری پسند و ناپسند ہے، اس میں میری چاہت کیا ہے، میرے اس نیا خانہ کا فیصلہ کیا ہے، ساری بات سامنے آ جائے۔ اور اگر آزادی صرف گانے بجانے کا نام ہے تو گانا بجانا تو ہم بے شمار کرتے ہیں، تحفظ کے لیے بھی گانا بجانا کرتے ہیں، آزادی کے منانے کے لیے بھی گانا بجانا کرتے ہیں، اور اگر یہی گانا بجانا ہمیں انصاف دے سکتا ہے تو پھر ہمارے معاشروں میں انصاف کیوں نہیں ہے؟ ہمارے حالات روز بروز جو ہیں وہ خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری اقدار جو ہیں وہ ہم سے کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ یہ بنیاد کہ جو یہاں کا فیصلہ ہے، جو بنیاد ہے ایمان، اس کی مضبوطی درکار ہے۔ اور یہ جو ہے نا لا یؤمنون بالآخرہ، جزا و سزا کا دن جو کچھ کریں گے اپنے سامنے ہوگا، وہ معمول یا وہ باتیں یا وہ پہلو جو ہم بھول گئے ہوں گے اس دن وہ بھی سامنے ہوں گی اور یاد دلائی جائے گی کہ یہ بھی تیرا کام ہے، یہ بھی تو نے کیا ہے، کوئی شے نہیں بچے گی۔ تو جو جزا و سزا بات کی جاتی ہے، یہ بات پھر آتی ہے انصاف کی، انصاف کلام سے نہیں، انصاف نفاذ سے نظر آتا ہے۔ اور جب جزا و سزا اور انصاف کی بات آتی ہے پھر معاشرے کا ہر حصہ اپنی جگہ اور اپنی مطابقت کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر معاشرے تعمیر اور ترقی کی طرف جاتا ہے۔ ظاہری ترقی میں بے شمار مظالم جو ہیں وہ پنہاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو خوبصورتیاں رانائیاں روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس معاشرے پر وہ سوار ہوتے ہیں وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں، جو لوگ پس رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ یہ جو ہم بلند عمارتیں دیکھتے ہیں، یہ جو ہم شہروں کے درمیان میں جو ڈاؤن ٹاؤن جنہیں کہا جاتا ہے انہیں دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتیاں رانائیاں رات کی روشنیاں آپ دیکھیں، اسی شہر میں آپ پھیل جائیں، اس کے نظام میں جو لوگ نیچے ہیں انہیں ان کے حالات دیکھیں، پس چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو دکھاوا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کا اختیار ہے اس معاشرے پر، لیکن جب بات آخرت کی آئے گی، قوانین اسلام کی آئے گی، تو یہ پھر معتبری یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے، معتبری یہاں یہ نہیں ہے کس کی حیثیت کتنی ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کے پاس مال و دولت کتنی، یہ کتنی محبت سے، یہ کتنے شوق سے، یہ کتنا کامل اتباع میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات پر یہاں آتی۔ اور جب دین اسلام پر عمل کی بات آتی ہے تو ذات کی تو بنیاد ہے نفی ہو جانا، ذات تو رہتی کوئی نہیں۔ اور جب یہ دل اور اس کی باریکی پر ہم معزز سامعین کرام بحث کریں گے، کوئی شے اس سے باہر نہیں ہے۔ دین اسلام کے اختیار کرنے کے بعد جہاں اقرار کی آتی ہے وہاں تصدیقم بالقلب کی آتی ہے۔ آپ عمل تو عمل، ایک نظر کا دیکھنا، کسی ایک بات کی سماعت، اس کی پاک ہونا یا اس کا گناہ کی دلدل کی طرف دھکیلنا، کیفیت کو دیکھ لیں. ایک ہی بندہ کسی طرف دیکھتا ہے، حیا سے نظر جھکا لیتا ہے، اسی طرف دوسرا بندہ دیکھتا ہے، بھلے نظر ہٹا لے لیکن اس کی نظر کی جو پاکی اور پلیتی ہے وہ اثر انداز ہو جائے گی. نظر تو دونوں نے ایک طرف کی، اس میں پاکی اور پلیتی کا انحصار کہاں ہے؟ جس نیت سے دیکھا، دیکھنے کے بعد جو کچھ چاہا، جو پسند کیا. کسی نے حیا کی، وہی دیکھنا اس کے لیے مثبت ہوا. کسی نے دیکھ کر بے حیائی سوچی، وہی دیکھنا اس کے لیے گناہ کے ارتکاب کا سبب بنا. تو سننے تک آ جائیں کہ سماعت، کسی نے بات سنی، جاننے کو سنی، تربیت کو سنی، رہنمائی کے لیے سنی، تو ہے تو یہ بھی سننا. کسی نے کان لگایا کہ کیا بات ہو رہی ہے، میں کھریدوں تو صحیح، تو وہ بھی تو سن رہا ہے، لیکن کیا رہنمائی کے لیے اور حق کو سمجھنے کے لیے جو بیان کرنا اور سننا ہے، اور جو کسی کی کھوج میں، اس کی ذات میں اور اس کی جو معاملات ہیں اس میں دخل دینے کے لیے جو کان لگانا، کیا دونوں برابر ہیں؟ وجہ، بات تو دونوں حصوں میں سننے کی ہے، خرابی کا ہے کی نہیں. اس سننے اور اس سننے میں بڑا فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یہاں سے جانچی جائے گی، یہاں سے نہیں. یہ تو ذریعہ ہے، اس ذریعے کا تو استعمال ہے، ذرائع کا تو استعمال ہوتا ہے. بات تو وہاں ہے جہاں فیصلے ہوں گے. تو جب یہاں سے سننا ایسے ہوگا جیسے اللہ نے پسند فرمایا، تو وہ سننا اور ہوگا. اور اگر یہاں سے بات شیطنت کی طرف ہوگی، تو یہ سننا پھر وہاں نہیں پہنچ سکتا. یہ مزید ایک سوال کا سبب بن جائے گا روز محشر. تو وَلِتَصْغَى عَلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تو آپ دیکھیں کہ جو شیطنت کے ایک عملی نمونہ بن چکے ہیں، جو شیطنت کی راہ پر گمزن ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دل آخرت پر جو ہیں وہ نہیں ایمان رکھتے، وہ نہیں پسند کرتے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس طرف مائل ہوں. اب یہاں ایک باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو شیطنت ہے، ایسا ڈبوتی ہے کہ یہ جو برائی ہے، اس کی رغبت اس طرف مزید مائل کرتی ہے. جب مزید مائل کرے گی تو مزید نقصان اٹھائے گا. پھر شیطان جو ہے یہ بس نہیں کرتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مزید یہ جو ہے دوزخ کی گہرائی میں جائے، مزید حق سے دور. تو یہی صورت ہمیں اپنے معاشرے میں جو اپنی دوستیاں ہیں ان میں بھی دیکھنی چاہیے. ہم جو دوست بناتے ہیں ان کے کردار کیا ہے، ان کی پسند و ناپسند کیا ہے. کیوں کہ یہ جو سرگوشیاں ہیں برائی کی، یہ دلوں کو برائی کی طرف مائل کر رہی ہیں. یہاں شیطان صفت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک انداز بیان ہو رہا ہے. اس راہ کی نزاکت کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے تعلقات کو بھی تو دیکھنا چاہیے. آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے، جس طرح کے مزاج کے دوست ہوں گے، آپ ایسا نہیں کرتے لیکن اس طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے. اور آپ کا انتخاب مثبت اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے جو لوگ ہیں یا اختیار کر رہے ہیں ان کی طرف ہے، تو جو کمی بیشی ہے وہ محفل دوری کا سبب بنے. آپ حق سنیں گے تو پھر حق گوئی کی طرف اور حق کے اختیار کرنے کی طرف آپ بڑھیں گے. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. دیکھو نا، تاکہ وہ اسے پسند کر لیں. اب یہ سزا ہے، جہاں ہدایت سلب ہو گئی ہے یہ سزا ہے، اور وہ پسند وہی کر رہے ہیں جو انہیں برائی کی طرف لے. مزاج جو ہے اس میں رچ کر بس گئی ہے برائی، اب بھاتا ہی وہ عمل ہے جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. وَلَيَقْتَرِفُوا، کیوں؟ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جیسے وہ پہلے کر گئے ہیں وہی عمل پھر یہ بھی اختیار کرتے جائے. جو برائی اور جو برائی کی راہ پر چلنے والے جو کچھ کر چکے ہیں، وہی پھر اس رستے پر چلنے والے جو ہیں اسی پیروی میں چلتے ہیں. یعنی فرعون کی مثال بیان کی گئی، حق سے دوری ہر ایک کی تجاوز کے مطابق فرعونیت ہے. ہر ایک کا تکبر اس کے حالات اور اس موقع کے مطابق جس سطح کا ہے فرعونیت ہے، اس کی اقتدا ہے. وَلَيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جن امور کے یہ مرتکب ہوئے ان امور کے مرتکب ہو جائیں، جہاں سے سن رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جن کی پیروی وہ کر رہے ہیں اسی کی پیروی پھر یہ کریں. اور مُقْتَرِفُونَ، اس عمل کا اختیار کر. تو میں جو بات پسند و ناپسند کی کر رہا تھا، اس کے ذیلی حصے میں میں نے اپنے وطن عزیز کی بھی بات کی. جو خرابی ہوتی آئی، وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اسی کو ہم اختیار رکھیں گے تو مزید خرابی ہوگی، مزید نقصان ہوگا. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا، جو 14 اگست کے حوالے سے ہی آپ نے ریکارڈ کرایا تھا، اور 14 اگست 2017 کو وہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا. آپ بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑی چاہت سے، جہاں اپنے اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارک پیش فرما رہے ہیں، وہاں آپ نے ایک درد کا اظہار بھی کیا. آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو آزادی اور یہ جو ہم اظہار کر رہے ہیں، یہ حقیقی آزادی یہ نہیں ہے، ہمیں وہ معنوی آزادی چاہیے جس کے اندر حقیقت ہو. نظام آئے حیات وہی ہیں کہ جہاں سے ہمیں آزادی کا پروانہ دیا گیا، وہی نظام آئے حیات جو ہیں وہی متصل ہمارے چلتے آ رہے ہیں. آپ فرما رہے تھے کہ آزاد تو وہ ہے جس کا سوچنا، جس کا عمل کرنا، جس کا ایک ایک نظام وہ ہو جو اس کی مرضی کے مطابق. تو ہم نے اپنی مرضی کا اختیار اس کا صرف کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے مومن کی معزز سامعین کرام، حقیقی آزادی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے در کا غلام ہو جائے، ہر شے سے وہ آزاد ہوگا. تو آپ فرما رہے تھے کہ اپنے نظام عدل کو دیکھیں، کیا یہ ہمارا ہے؟ نظام تعلیم کو دیکھیں، کیا یہ ہمارا ہے؟ نظام معیشت کو دیکھیں، فرما رہے تھے کیا یہ ہمارا ہے؟ نظام سیاست کو دیکھیں، کیا یہ ہمارا ہے؟ تو پھر وہ فرما رہے تھے بڑے دکھ سے، نظامائے حیات غیر کے، تو پھر ہماری آزادی میں حقیقت کہاں ہوگی؟ دیکھیں، ہمارا بندہ وہ تڑپتا ہے جس پر بار آ جاتا ہے. انصاف پر جب بات ہوتی ہے بے شمار بحث مباحثے ہوتے ہیں، قانون کے اطلاق کی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی پتھر کے وہ بینچ جو ہماری معزز عدلیہ کے باہر انتظار گاہ میں بنے ہوئے ہیں، جہاں پر سائلین بیٹھتے ہیں، کبھی ان سائلین میں بیٹھ کر ان سے بات کیجئے، کبھی ان کی باتیں سنیے گا کہ نظام عدل سے جو انصاف مہیا ہو رہا ہے اس سے وہ جو استفادہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں ایک حیثیت سے بیٹھ کر اس موضوع پر جس کا اطلاق خود پر نہیں ہے اس پر بات کرنا آسان، جو اس میں سے گزر رہا ہے کبھی اس کا حال دیکھے۔ دیکھیں نا، بنیادی ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے کہیں قتل ہو گیا، مدعی نے الزام لگایا، ملزم گرفتار ہو گیا، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، پھر صوبائی ہیں، پھر وفاق میں جا کر سپریم کورٹ ہوتی ہے، کیس چلا، بھلے 5 سال چلا، 10 سال چلا، 15 سال چلا، جو چلا، اس کے بعد جس پر الزام ہے اسے یہ کہا گیا کہ تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے یہ، وہ باعزت بری ہو گیا، اس کے وہ 15 سال کہاں گئے؟ وہ جو زندہ میں اس نے گزارے اس کا مداوہ کیا ہے؟ جو پورا گھر لٹ گیا اس کے پیچھے اخراجات پورے کرنے کے، وہ کہاں گئے؟ جو بچے بکھر گئے جن کی تربیت کا وقت تھا، وہ حالات کی نظر ہو گئے، ان کا کیا؟ پھر جس کا قتل ہوا اس سے زیادہ اس کو کیس لڑنا پڑتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، کہ ایک تو اس کا فرد جو ہے وہ قتل ہوا اس گھر کا، پھر اس کنبے کو جو ضلالت انصاف کے حصول کے لیے بنیادی درخواست سے اس آخری فیصلے تک اٹھانی پڑی، یقین مانے کسی مدعی کے پاس بیٹھیے گا تو آپ کو بتلائے گا۔ اچھا، وہ خاندان ویسے اجڑ گیا اور جس پر الزام تھا وہ ویسے اجڑ گیا، ابھی لاش بقایا ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، مقدمہ ختم ہو گیا، مقدمہ ختم ہو گیا، کسی کے 15 سال گئے، 20 سال گئے، تمہیں باعزت بری کیا گیا، اب کتنی کی اس کی عزت رہی اور اس کے کیا حالات رہے؟ پھر جس جو مقتولین جو مدعی ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ ابھی لاشا لے کر بیٹھے ہیں اس 15 سال کے فیصلے کے بعد کہ جن پر الزام تھا وہ بری ہو، اس جو قتل ہے وہ بیچ میں ہے، اور اس فیصلے کے بعد پھر کوئی پوچھتا نہیں کہ وہ قتل کدھر گیا، وہ قاتل کہاں ہوں گے، اور وہ معاملہ کہاں گیا، بات ختم ہو۔ اب جس کے ساتھ یہ ہوا اس سے تو پوچھیں، وہ تو سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گا، ہم جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ کسی نظم و نسق یا کسی ادارے کی تصدیق نہیں ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہو رہا؟ اور معاشرے میں معزز سامعین کرام، عدل بنیاد ہے، جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، وہ کلی نہیں ہے کہ جو پھول بن جائے، وہ کبھی پھول نہیں ہو سکے، اس کی خوشبو کی مہک تو کہاں، اس کی صورت پھول کی نہیں بن سکتی۔ بنیادی اکائی ہے پھر تعلیم، دیکھیں کتنی قسم کے نظام تعلیم ہیں، انہیں پہنچنا اور ان کے اخراجات دیکھیں تو صحیح، کتنے لوگ ہیں جو جتنی اقسام ہیں ایجوکیشن کے اور انسٹیٹیوشن کی، اور پھر ان تک پہنچنے کی، ہم اپنے نصاب میں، ہمارے اپنے نظام میں ہم وہ باتیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری نہیں۔ ہم جب سیکنڈ ایئر میں تھے تو ہمیں ایک مضمون پڑھایا جاتا تھا، مسٹر چپس، اور بھائی وہاں کو ہم اپنا نہیں لکھ سکتے، کوئی واقعہ حقیقی نہیں لکھ سکتے، اپنی تاریخ نہیں لکھ سکتے کہ لا یا نشا ایک کردار تو وہ ہمیں تو وہ یاد کرا کرا کر وہ مسٹر جپسی یاد کراتے ہیں. پھر تعلیم صرف ذرائع کی آشنائی کا سبب نہیں ہے, اس سے پہلے جو کردار کی تعمیر ہے اس کا سبب ہے. ہمارے نظام تعلیم میں کتنا حصہ ہے جو کردار کو تعمیر کرتا ہے. ہمیں ایک جمع ایک دو پڑھاتا ہے بہترین کلیریکل دماغ بنا دے گا, قدریں نہیں سکھائے گا. ہم کیوں آ رہی ہیں اپنی تاریخ سے؟ ہمارا ملک ہے, ہماری جان مال آبرو اس پر قربان, ہمارے بھائی بیٹے روز اس کی سرحدوں پر قربان ہو رہے ہیں. اسے آپ فوجی کا نام دے دیں, اسے آپ پولیس کا نام دے دیں, جو نام اسے دے دیں, وہ کہاں سے آیا ہے؟ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, کون ہے وہ؟ ہمیں سے نہیں گیا. ہمارے لیے فخر ہے, ہمارے ہر قبرستان میں شہداء کی قبریں, تعظیم کرتے ہیں لوگ, احترام کرتے ہیں شہداء کی قبور کا بھی. کیوں ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ ملک, اس ملک کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کیوں جانے دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنی قوم کی جو تعمیر ہے اس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیڈیالوجی ہے کیا؟ کیوں وہ لاکھوں کھا لوگ قربان ہوئے؟ کیوں ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہمارے نظام تعلیم, ہم اپنی نسل کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ معیشت کو دیکھ, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گندم کا ایک خوشہ جو ہے اس کے دیکھنے تک, جو صورت ہے اس صورت تک پہنچنے کے لیے زمیندار کس کس مراحل سے گزرتے ہیں, بڑی محنتیں, بڑا زور لگایا, کتنی تیل کی قیمت ہے, کتنی مشینری کی قیمت ہے, اور حالات کیا ہیں. اس کے باوجود کیا کہا, 1400 روپے مان اس کی قیمت. اب جس نے 1400 روپے من کندم خریدی, اس نے کتنی مشینری اس پر صرف کی, اس کی کتنی محنت تھی, اور اس کا کتنا پسینہ تھا جو آج 2200 میں بیچ رہا ہے. ہماری ضرورت کتنی ہے, ہم کاشت کتنی کر رہے ہیں, اس پر کون سا فنڈ لگتا ہے؟ کئی ممالک ایسے ہیں, تھوڑی سی جگہ ہے ان کے لیے کاشت کے لیے, انہوں نے اس کو اتنا منظم کیا کہ اپنی ضرورت پوری کر کے پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارا تو ملک ذریع ہے, دنیا کی معیشت جہاں بھی چلی جائے ذریع ملک کا ایک بہت بڑا جو حصہ اور جو فائدہ اس کو ہوتا ہے رہنے والوں کو, ان کا نوالا نہیں کچھ چھین سکتا. ہماری کاشت تو دیکھیں ہم کس طرح جا رہے ہیں, کیا سبب ہے؟ اس معیشت سے سود کو دیکھیں, اللہ اور اس کے حبیب سے جنگ, نظام سیاست کو آپ دیکھیں. اس نظام سیاست میں فرض کریں ایک حلقہ ہے, اس میں 3 لوگ کھڑے ہوئے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جمہور کی رائے جس کے پاس ہوگی وہ جیتا, ٹھیک ہوگا جی وہ جیتا. کتنا پرسنٹ ووٹ ہے جو تینوں کو نہیں پڑا؟ لگ بھگ 50-50 ہو جاتا ہے. بڑا تھوڑا بھی ہو نا جی تو 50% ووٹ نہیں پڑتا, 50% ووٹ پڑتا. اس 50 کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, جس نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں اس نے 20% لیے ہوں گے, 25% لے لیے ہوں گے. وہ کس کی رائے کا نمائندہ ہے؟ 100% کا. اس کے ساتھ کتنے ہیں؟ 25%. جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ کتنے ہیں؟ 75%. میرا مقصد اپنے ملک کے معاملات کی تصدیق نہیں ہے, درد ہے جسے ہم صرف محسوس نہیں, ہم سارے میں نہایت القوم اسے بھگتتے ہیں. ہمیں تو خوشی ہو یا انصاف ہو, کسی سے کوئی سروکار نہ تھا نہ ہے، اللہ اپنے در کا جو ہے وہ غلام رکھے، محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ ہے. لیکن کیا ہم سب نے اپنے اس کردار کا، اس وطن عزیز کی جو اللہ کی عطا ہے اور جو کچھ اس میں ہم کر رہے ہیں، روز محشر حساب نہیں دینا؟ کیا یہ جو ہماری آزادی ہے یہ محض گانے بجانے کا نام ہے؟ جو مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مخلوق بھگت رہی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ بڑا خوبصورت ملک ہے، دنیا کا کوئی موسم ایسا نہیں جو یہاں نہ ہو. ایسا خطہ ہے کہ کوئی موسم ایسا نہیں جو دنیا میں اور یہاں نہ ہو. کوئی جنس ایسی نہیں ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور یہاں نہ اگتی ہو. کوئی معدنی خزانہ جو دنیا میں کہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہ ہو. خوبصورت لوگ ہیں، لائق ہیں، انہیں رستہ دینے کی ضرورت. اس ملک کے دشمن دانستن پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ قوم سیدھی رستے پر اٹھ کر چل نہ پڑے، اور اس قوم کا سیدھے رستے کی طرف ایک نگاہ دیکھ کر قدم اٹھانے کی دیر ہے، اس کی تعمیر کو کوئی نہیں روک سکے گا. ہمیں ورغلاتے ہیں، ہمیں ہمی سے لڑاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ہوش کی. ہمارے کشمیری بھائی، سال کہنا آسان ہے، ایک سال بھگتنا بڑا معنی رکھتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک سال نہیں ہے، 73واں سال ہے ان بیچاروں کا بھگت رہے ہیں. کبھی سوچیں نا جی، کسی ماں بہن بیٹی کی طرف، اپنی کی طرف سوچیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. نوجوان بیٹوں کی قربانیاں سوچیں نا تو سمجھ آئے گی. یہ ملک بنیاد ہے، اللہ کریم نے اس پر بڑا احسان فرمایا. ہماری خرابیوں خرافات کے باوجود اللہ کریم کی مہربانی ہے. بڑے پرانے سنتے آ رہے ہیں نقشے جو دنیا کے بنے، اس میں پاکستان کا اتنا کاٹ دیا گیا، اتنے حصے بنا دیے، آج یہاں پہنچ چکے. تخریب نہیں، تعمیر کی ضرورت ہے. آپس میں نفرت کی نہیں، محبت کی ضرورت. جو سمجھتے ہو اسے اختیار کرو نا. مذہبی حوالے سے خلش کیوں کرتے ہو؟ جو صحیح سمجھتے ہو اختیار کرو. لحد میں اترنا ہے، سمجھ آ جائے گی صحیح کون ہے اور غلط کون. جو سیاسی نظم پسند ہے اسے اختیار کرو. اسے آپس میں رنجش کا سبب کیوں بناتے ہو؟ اس پورے ملک کو جب اپنا چاہو گے، اپنا مانو گے، اعلان سے نہیں، صرف آواز یہاں کارگر نہیں ہوگی. افدا، وہ جہاں نیت کی بات آتی ہے، وہاں سے جب ہم درد سے اسے اپنا جانیں گے، پھر اپنے نظام میں حیات جو ہے وہ لائیں گے. پھر یہ تفریق بادشاہ اور محکوم قوم کی یہ نہیں ہوگی. جہاں میں نے اپنا حساب دینا ہے معزز سامعین کرم، وہاں آپ نے اپنا حساب دینا ہے. جہاں امت الناس نے روز معاشر اللہ کو حساب دینا ہے، وہاں ہمارے حکمرانوں نے بھی دینا ہے. ہمارا حساب ہماری حیثیت سے ہوگا، اور جو حکمران ہے اس کا حساب اس کی رعیت کے حساب سے ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ایک کتے کی بھوک کی درد محسوس کرتے ہیں، ایک جانور کی بھوک، مخلوق کا حال تو دیکھیں، باہر نکلیں دیکھیں لوگوں کے حالات. اللہ کریم کا احسان ہے، بڑی زور مخلوق نے لگایا، لیکن اس کا احسان ہے کہ آج ہم 73ویں یوم آزادی منا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ آنے والے دن، آنے والے ایام، مہینے، ماہ و سال ہم اس کی تعمیر میں صرف کریں. ہمیں فخر ہے کہ ہماری ہمارے جو بھائی ہیں اس پر قربان ہوتے ہیں، ہمارا خون ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے سینچنے میں صرف ہوتا ہے، آئیں اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. اداروں کی کھینچا تانی جو ہے، افراد چلے جاتے ہیں، ملک اور ادارے اور افراد ان کی عمر ایک جیسی نہیں ہے. جیسے ذاتی حیثیت میں بات آتی ہے نا، تو ہم دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی بات کرتے ہیں، اسی طرح جب ملک و قوم کی بات آتی ہے تو پھر ماہ و سال نہیں، دہائیوں میں بات آتی ہے، ان کی گنتی، ان کی تبدیلی دہائیوں میں دیکھی جاتی ہے. اسی طرح جب ملک کی تعمیر اور ترقی کو دیکھیں گے، افراد تو آج آیا تو کل نہیں ہوگا نا جی، وہ ادارہ تو وہیں ہوگا، اس ملک کا حصہ ہے، اس ملک کی سلامتی کے ساتھ وہ بھی سلامت ہے. تو جو پسند ذاتی ہے اس سے ہٹ کر اپنا ایک ایسا نظام ہمارا مرتب ہو کہ جسے پھر ہر آنے والا پسند کے ساتھ ہلاتا نہ رہے، اس کے کچھ عرصہ ایسا ملے کہ وہ ایک ڈائریکشن پر چلے. اللہ کریم ہے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے. اس درد بھری گفتگو میں کوئی زیادتی ہوگی ہو میرے الفاظ میں، کوئی کمی بیشی ہو، میں اپنے اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن یہ ایک درد ہے جو میں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر رہا تھا. یہ وہ کیفیت ہے جو قرآن کریم اس دل کی بیان فرما رہا ہے، اس دل میں جو ہے اسی طرح کا پھر عمل ہے، پھر جیسا عمل ہے پھر اسی طرح کے نتائج ہیں. اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہمارے نظام آئے حیات ترتیب ہوں، ہم مخلوق خدا تک ایک بہتر زندگی پہنچانے کا، ایک بہتر انداز زندگی پہنچانے کا سبب ہوں. اور یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، بحالت رخ سی رب کائنات ہمیں ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.